رمضان صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. ہم زندگی میں اگر کسی چیز سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں, میرے خیال میں وہ وسائل کے کم ہو جانے کا خدشہ, یہ تبدیلی ہمارے اندر آہستہ آہستہ کریپ ان کر آئی ہے اوور دی پاسٹ اراؤنڈ 30-35 ایئرس. ہم فاقے سے بہت ڈرتے ہیں, بھوک سے بہت ڈرتے ہیں. اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ہم ایسے کسی بھی ٹھکانے پر چلے جائیں جہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ بیٹھا ہے اور وہ خلق خدا کے لیے دعا کر رہا ہے. یہ بہت دلچسپ سٹڈی ہوگی اگر ہم ایسے ٹھکانے پر کہیں جا کے کونے میں لگ کے خاموشی سے بیٹھ جائیں, سر نیچے ڈال کے, اور لوگوں کے جو سوال اس دعا کرنے والے کے سامنے آئے, لوگ جو اس سے دعا کرنے کی فرمائش کریں, ان سوالات کے جواب کے بیک گراؤنڈ عام طور پر یہی اندیشہ اور خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے وسائل چھن نہ جائیں, میرے وسائل کم نہ ہو جائیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایسی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں, جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن مسلسل روٹی مل گئی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات ہیں, مختلف موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکا پیٹ اللہ کی قربت کا باعث بنتا ہے. مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے, اس کا لب لباب, اس کا جست یہ ہے کہ بھوکا پیٹ اللہ کی معرفت کو پہنچتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ بھوکا ننگا رہ کے اس سے رب کی معرفت حاصل ہوگی. ایک بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, بدقسمتی سے ان کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا, انہوں نے ایک بات یہ فرمائی کہ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ رات کو میں ایک نوالہ کم کھاؤں بجائے اس کے کہ میں ساری رات نماز پڑھتا رہوں. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پیٹ کو ایک تہائی حصے کو بھرو, پیٹ کے ایک تہائی حصے کو, 1/3 اسٹمک, اس کو بھرو, اور 2/3 اس کو پانی سے بھر لو, اور 3/3 اسٹمک جو ہے اس کو خالی رکھو. چند ہفتے پہلے یہاں گفتگو کے دوران ایک چیز سامنے آئی تھی, میں لفظ ایک استعمال ہوا حرص توام, کہ جو 10 آلائشیں ہیں ان میں ایک آلائش حرص توام بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے, ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو پیٹ بھرا ہوتا ہے اس سے معرفت کا نور نکل جاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو وہاں وسائل انتہائی کم دکھائی دیتے ہیں. نہ صرف وسائل بہت کم ہیں بلکہ لوگوں کی طرف سے جو تنگ کیا جانا ہے وہ اتنی ہی فراوانی سے ہے. تو جس چیز سے ہم خوفزدہ ہوتے ہیں وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کثرت سے ہے, اور نہ صرف کثرت سے ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر بیشتر نماز کے بعد یہ دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ مجھے قیامت کے روز مساکین کے ساتھ اٹھانا. مزہ یہ ہے کہ ہم بھوک سے بھی ڈرتے ہیں, ہم وسائل کی کمی سے بھی ڈرتے ہیں, اور خواہش بھی یہ کرتے ہیں کہ ہمیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے ہر جگہ, مسکین نہیں بننا چاہتے. اور اس کے باوجود کم از کم میرا دعویٰ ہے یہ تمام کام کرنے کے بعد کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بہت کرتا ہوں. انسان جس سے پیار کرتا ہے اس شخص کو رول ماڈل بنا لیتا ہے, انسان جس شخص سے پیار کرتا ہے اپنی عادات کو اس کی عادات کے مطابق ڈھال لیتا ہے, انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی چھوٹی سی چھوٹی کہی ہوئی بات کو پورا کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. لیکن میں ہر اس چیز کے خلاف کرتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری رہی. میں زندگی قارون کی اور فرعون کی چاہتا ہوں لیکن عشق کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتا میں یہ ہوں کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا. میرا کہنا یہ بھی ہے کہ میرا رب جو کرتا ہے وہ میرے لیے بہت بہتر کرتا ہے, لیکن چاہتا میں یہ ہوں کہ جو میرے دل میں خواہش ہے رب اس کے مطابق کرے. میرا کہنا یہ ہے کہ میرے رب نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور میرا ہر کام وقت مقررہ پر ہو جائے گا, لیکن چاہتا میں یہ ہوں کہ ادھر میرے دل میں ایک خیال آیا, ادھر میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی تو کام اگلے ہی لمحے ہو جائے. جب وہ کام اگلے ہی لمحے نہیں ہوتا تو میں دعا کرنے والوں کے پاس جا کے دعا کراتا ہوں کہ میرا کام میری خواہش اور چاہت کے مطابق فلفور ہو جائے. ان ادر ورڈز میں سفارشیں پہنچانے لگتا ہوں رب کے پاس کہ میرا یہ کام کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں میرے دل میں یا ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ کہیں پر یہ بات ہوتی ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جو میں چاہ رہا ہوں وہی میرے حق میں بہتر ہے, تو میں اپنے ایمان کی نفی کر رہا ہوں. مجھ پر اگر کبھی ایک ذرا سی مشکل آ جائے, کبھی معمولی سی تنگ دستی آ جائے تو میں صبح سے شام تک بجائے اس تنگ دستی اور اس مشکل سے محنت اور دعا کے ساتھ لڑنے کے, صدقہ و خیرات کے ذریعے لڑنے کی بجائے دعا کرنے والوں کے پاس جا کے کئی کئی گھنٹے انتظار میں بیٹھ کے دعا کراتا ہوں. ایک دعا والے کے گھر سے نکلتا ہوں دعا کرا کے تو دوسرے دعا کرنے والے کے ٹھکانے پہ جا کے میں پھر انتظار میں بیٹھ جاتا ہوں کہ دعا کر دیں کہ میری یہ تنگ دستی فوری طور پر دور ہو جائے. اور کبھی کبھی میں خود اپنے آپ پر حیران ہوتا ہوں یہ بات دیکھ کر کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ جب رب تعالیٰ نے مجھے رزق کی فراخی عطا فرمائی, مجھے خوشحال کیا اور مجھے سکھ میں رکھا, تو کیا میں اسی شدت کے ساتھ لوگوں کے پاس گیا کہ ذرا دیکھو دعا میں دیکھ کے بتاؤ مجھے کہ مجھ پر کس نے جادو کیا ہے کہ میں اتنا خوشحال ہوں اور اتنے سکھ میں ہوں. एक दुख पर और जरा सी तंदस्ती पे मैं जाके लोगों से ये पूछता हूं कि किसी ने मुझ पर कोई जादू तो नहीं कर दिया, कोई तावीज तो नहीं किए जो मैं तंदस्त हो गया। ऐसे ही बैठे हुए एक दिन ख्याल आया मुझे कि मेरी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा 10% ऐसा हिस्सा होगा जब मैं मुश्किलात का शिकार हुआ और तंदुरुस्ती का शिकार हुआ, बाकी 90% ऑफ माई लाइफ कभी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, कभी मेरे दिल में यह ख्याल नहीं आया आज तक कि रब ने मुझे वसी रिज़्क़ अता फरमाया है, मैं इस अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा किसी लेस फॉर्चुनेट आदमी के भी हाथ में दे दूं और ये कह के दे दूं कि ये तुम्हारा है मेरा नहीं है, क्योंकि जो रिस्क मुझे रब ने दिया मेरा ख्याल है कि उसमें ये तुम्हारा हिस्सा मेरे पास आया हुआ है, ये तुम ले लो। और अगर वो शुक्रिया अदा करने लगे तो मैं बड़े हौसले से ये कह सकूं और खुलूस दिल से ये कह सकूं कि भाई मेरा शुक्रिया अदा न करो, ये मेरा माल नहीं है, ये मेरे और तुम्हारे रब का माल है, इस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। यह आज तक नहीं कह सका, ऐसे ही एक दिन ख्याल आया चलते चलते। वो एक साहब मुझसे गाड़ी का शीशा नॉक करके 1 रुपया मांग रहे थे, तो हसबे मामूल मेरे दिल में एकदम ख्याल आया कि कमाल है, मैं अपनी मेहनत की कमाई में से 1 रुपया इसको दे दूं क्यों, वो तो मैंने मेहनत से कमाया। तो जब मैं वहां से चला तो बाद में ख्याल आया कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं, इतनी लंबी उम्र गुजार ली, कभी मेरे दिल में ये ख्याल आ जाए कि ये माल तो अल्लाह का दिया है, मेरा मेहनत का तो कमाया है ही नहीं, मुझसे कहीं ज्यादा काबिल लोग दुनिया में जूते चढ़खाते फिरते हैं बेचारे, मुझसे कहीं अकलमंद लोग, हुनरमंद लोग, मुझसे कहीं ज्यादा तालीम याफ्ता लोग फिरते हैं। तो अगर मेहनत की कमाई होती तो मुझसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग मुझसे ज्यादा खुशहाल होते हैं। ये तो सिर्फ रब की नजर इनायत है कि उसने मुझे खुशहाल कर दिया है। ये ऐसी मेरे अपने ख्यालात थे जो मैंने आप तक पहुंचा दिए, इससे इल्म तो है नहीं, ये ना इसका कोई इल्म से ताल्लुक है, ना कोई ये अच्छी बात थी जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसी बस आज दिल चाहा कि जो मेरे दिल में ख्याल आ रहा है मैं वो अर्ज कर दूं आपसे, तो शायद इन्हीं ख्यालात को सुन के मुझे कोई आप शरीफ आदमी तसव्वुर करने लगे। किसी साहब ने ये सवाल किया है कि मुस्तकिल मजाजी में कमी का क्या इलाज है, आप खुदा के साथ ताल्लुक में कभी तो एहसास की उस मंजिल पर होते हैं कि वही नजर आ रहा होता है और सारे रास्ते रोशन होते हैं और फिर हालत बदल जाती है और अशगाल दुनिया में किसी न किसी दर्जे में इन्वॉल्व हो जाए, क्या करें कि मुस्तकिल मजाजी हासिल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खिलाफ फितरत दुआएं कबूल नहीं होती, जबकि इससे पहले ये फरमाया कि दुआ से तकदीर बदल जाती है। अब इन दोनों बातों को साथ साथ रख के अगर हम देखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि दुआ से तकदीर बदल जाती है। अब दूसरे मौके पर फरमाया कि खिलाफ फितरत दुआएं कबूल नहीं होती, इंसान का अपना एक मजाज है, इंसान की एक फितरत है, इंसान की आदत है, इंसान की सोच है और सोच का ताल्लुक तरबियत से है, सोच का ताल्लुक तालीम से नहीं है बल्कि सोच का ताल्लुक तरबियत से है। इंसान का मजाज बदलता है उसकी सोच के साथ साथ। अभी कुछ देर पहले मैं भूख के सिलसिले में आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर इंसान का पेट भरा हो तो تو اس سے معرفت کا نور نکل جاتا ہے. جب کبھی کسی وجہ سے ہماری سوچ میں تبدیلی آئے گی, کیونکہ بھرا پیٹ گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے انسان کو, جب پیٹ بھرا ہوگا ہم گناہ کی طرف راغب ہوں گے, ہماری سوچ بدل جائے گی. اور جب ہماری سوچ بدلے گی تو وہ نقطہ جس پر پہلے ہماری سوچ مرکوز تھی, رب, سوچ ہٹ کے گناہوں پر گئی, ہماری توجہ بٹ گئی رب کی طرف, ہمارا رجوع کم ہو جائے گا. اور جب رجوع کم ہوگا تو ہماری عبادات میں خلل ہوگا اس سوچ کے ذریعے کہ عبادت تو ہم رب کی کر رہے ہوں گے لیکن ذہن ہمارا کچھ اور سوچے سوچ رہا ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ذکر زبان کی نوک پر ہوگا, دل میں نہیں ہوگا. اور جب ذکر دل میں نہیں ہوگا تو خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا. جب خشوع و خضوع ختم ہوگا تو راستے اندھیرے دکھائی دیں گے, روشن نہیں رہیں گے. لیکن یہ انسانی فطرت میں ہے. جیسے رب نے کہا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں, انسان کے مزاج کی کیفیت کبھی ایک سی نہیں رہتی, اس کی سوچوں کا محور کبھی ایک سا نہیں رہتا. شفٹ سوچ کا محور بھی اور مزاج کی کیفیت بھی, یہ بدلتی رہتی ہے. اس کے بدلنے کے ساتھ ساتھ خشوع و خضوع میں کمی یا زیادتی ہوتی رہتی ہے. اور خشوع و خضوع میں کمی اور زیادتی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیفیات آتی ہیں جس کو آپ نے مستقل مزاجی کا نام دیا. مستقل مزاجی, کنسسٹنسی, ایک بالکل مختلف چیز ہے. ہم خشوع خضوع نہ ہونے کے باوجود اگر عبادت کرتے رہتے ہیں پہلے کی روٹین کے مطابق تو وہ مستقل مزاجی ہے. اگر عبادت کی تعداد میں, مقدار میں فرق آ جائے, کبھی زیادہ کبھی کم, کبھی عبادت کر لی کبھی چھوڑ دی, یہ غیر مستقل مزاجی ہو جائے گی. لیکن اگر عبادات جاری رہیں, خشوع و خضوع میں کمی اور زیادتی ہوتی رہی تو وہ مستقل مزاجی ہے. سیلف کانفیڈنس اور مستقل مزاجی, ان دونوں کے لیے تیر بہدف نسخہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے پہلے پانچ رکوع کثرت سے پڑھ لیے جائیں. جتنی کثرت سے کوئی شخص اسے پڑھے گا, مستقل مزاجی اور سیلف کانفیڈنس, اس کا اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. اس کی تہ میں جو چیز تھی وہ آخر پر میں نے عرض کر دی کہ جو, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں دعا کرنے والے کے پاس جب جاتا ہوں تو عام طور پر میں نے کچھ چیزیں رٹی ہوئی ہیں جو میں ان سے گفتگو کرتا ہوں. میں ہمیشہ ان سے جا کے یہ کہا کرتا ہوں کہ صاحب, 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی تھی مسلمانوں نے, اس میں میرے پردادا نے رول پلے کیا تھا. اور وہاں سے پردادا سے ہسٹری شروع کرتا 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 45 منٹ کے بعد اپنی ذات تک آن پہنچتا ہوں میں, اور پھر اپنی ذات کے بارے میں ان سب بتاتا ہوں, صاحب بڑی تنگی ہے, رسک نہیں ملتا, یوں نہیں ہوتا, یہ پرابلم ہے, یہاں اپلائی کر رہا ہوں, ذرا دعا کر دیجئے کہ مجھے نوکری مل جائے. تو جب وہ کوئی صاحب دعا بیچارے دعا کر دیتے ہیں تو فوراً میں کہتا ہوں کہ اچھا یہ بتائیے کہ میں اگر انگلینڈ کا ویزا اپلائی کروں تو ویزا مل جائے گا؟ اور اکثر بیشتر میں نے دیکھا دعا کرنے والے سر پیٹنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے, تم نے ایک گھنٹہ لے لیا ہے, تمہارا اصل مدعا یہی تھا کہ یہ مجھے کہہ دو کہ دعا کر دیجئے کہ مجھے UK کا ویزا مل جائے. تو اسی طرح سوالات کی تہ میں ہمارے عام طور پر ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وظیفہ بتا دیں اب آپ. تو اس کی تہ میں جو کچھ ہے وہ یہی ہے کہ صاحب, سورہ بقرہ کے پہلے پانچ رکوع اکثیر ہیں اس معاملے میں. ایک تو سیلف کانفیڈنس بہت ڈیولپ ہوتا ہے اس سے, اور دوسرا مستقل مزاجی آتی ہے. کسی صاحب نے ایک سوال شاید غیر ملک سے ہے کیونکہ ای میل کے ذریعے آیا ہوا ہے. Why is it that most tasbihat in different silsila of tasawwuf contain لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین but not ربنا ظلمنا انفسنا, یہ دعا یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ تمام سلسلہ تصوف میں یہ آیت کریمہ ورد کے طور پر پڑھی جاتی ہے, یہ میرے علم میں نہیں ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں کیونکہ تین سلسلوں میں مجھے دخل رہا ہے, سلسلہ چشتیہ میں تو مجھے منع کر دیا گیا کہ یہ آیت کریمہ نہ پڑھو تم کیونکہ تمہیں سوٹ نہیں کرتی, باقی دو سلسلوں میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوا. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ تینوں سلسلے میں جہاں سے مجھے خلافت عطا ہوئی, سلسلہ چشتیہ میں پہلی خلافت عطا ہوئی تھی اس میں مجھے منع کر دیا گیا تھا کہ یہ نہ پڑھو یہ تمہیں سوٹ نہیں کرتی, کیونکہ اس سلسلے میں جانے سے پہلے میں یہ پڑھا کرتا تھا کثرت سے. دوسری خلافت مجھے سلسلہ جنیدیہ اویسیہ میں حاصل ہوئی تھی, وہاں صرف ایک لفظ پڑھنے کو عطا کیا گیا تھا. سلسلہ چشتیہ میں ایک حرف عطا ہوا تھا, وہاں ایک لفظ عطا ہو گیا. تیسری خلافت سلسلہ قادریہ میں ملی تھی مجھے, وہاں بھی ایک لفظ پڑھنے کو دیا گیا تھا اور اس وقت سے وہی ایک لفظ پڑھتا چلا آ رہا ہوں. جو حرف آج سے تقریباً 34 سال پہلے دیا گیا تھا سلسلہ چشتیہ میں, وہ حرف آج بھی اسی طرح پڑھے چلا جا رہا ہوں. ایک لفظ جو آج سے 28 سال پہلے سلسلہ جنیدیہ میں عطا ہوا تھا وہ آج بھی اسی طرح پڑھا جا رہا ہے, وہ لفظ اسی طرح ہے. تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی سلسلے میں آیت کریمہ پڑھنے کو دی جاتی رہی ہو. دوسری دعا ہے, اصل میں ہے تو آیت کریمہ بھی دعا, حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی مچھلی کے پیٹ میں, میرے علم کی حد تک نہیں. کسی صاحب نے ایک اور کسی غیر ملکی سے سوال ہے بھی. ڈیو ٹو دی امپورٹینس آف ذکر ان دی لائٹ آف قرآن کائنڈلی مینشن سم نیچرل ذکر وچ ڈز ناٹ کلیش ود دی کنٹرولنگ ورڈ آف ونز روح وچ اینی باڈی کین ریسائٹ تھرو آؤٹ دا ڈے. ہر لفظ اور ہر آیت, اگر دنیاوی علمی زبان میں بات کریں تو ہر فقرہ سینٹینس, کیونکہ آیت انفیکٹ قرآن کا ایک سینٹینس ہے, وہ اس کا ایک وزن ہے, اس کا ایک اثر ہے. بنیادی طور پہ وزن اور اثر یہ حرف کا ہے, لفظ حروف کا مجموعہ ہے اور ایک آیت مختلف الفاظ کا مجموعہ ہے. اس میں اگر ہم اسے انالائز کر لیں حروف کی صورت میں, جیسی آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی, اب لفظ جو ہے لا, لام الف, یہ دو حرف ہیں, اللہ اس میں الف لام الف ہے, یہ حروف ہیں, ان کا یہ مجموعہ ہے. اس لفظ کی اثر آفینی, اس لفظ کا وزن مقام اس کے حروف پر ہے کہ اس میں کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں. جیسے لا ہے اس میں, اس آیت میں, آیت کریمہ میں. اب اس میں یہ پہلے جو لا استعمال ہوا اس میں دونوں ہی حروف مقطعات سے ہیں, لام اور الف. جن حروف سے مل کر لفظ بنا ہے اس کا وزن میں دنیاوی سنس میں نہیں کہہ رہا, اس کے اثر کے معنوں میں, یہ تصوف میں یہ لفظ, یہ ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں, تو اس کا وزن اور اس کا اثر وہ اس پر منحصر ہوگا کہ اس میں حروف کون سے استعمال ہوئے ہیں. تو ہم کوئی سا بھی لفظ پڑھیں ذکر کے طور پر, کوئی حرف پڑھیں, کوئی آیت پڑھیں, کوئی سورہ پڑھیں, تو اس کا اثر آئے گا. وظیفہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو ایک وقت مقررہ پر مقررہ تعداد میں باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کو وظیفہ کہتے ہیں. ہم روزانہ دفتر جاتے ہیں, ایک وقت پر جاتے ہیں, ایک وقت پر وہاں سے اٹھاتے ہیں, یہ ہماری روزی کا وظیفہ ہے. تو وظیفہ اس کو ہم نے بطور ٹرم جب ایڈاپٹ کیا ہے تو وہ ہم ذکر میں جو کچھ بطور ذکر کے باقاعدگی سے ایک خاص وقت پر خاص تعداد میں پڑھتے ہیں تو وظیفہ کہلاتا ہے. یہ ٹرم کے طور پر استعمال ہو گیا تصوف میں. تو کوئی بھی ذکر جس کو ہم پابندی کے ساتھ کریں گے اس کے اثرات انسان پر مرتب ہوں گے. انسان کی اناٹمی پر بھی مرتب ہوتے ہیں, انسان کی فطرت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے, انسان کے مزاج پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے, اور انسان کی عادات پر بھی اثرات مرتب ہو جائیں گے. اس کے اس سے مفر ممکن ہی نہیں ہے, ہم اس سے بچ ہی نہیں سکتے. سب میں سیف اور سب میں اعلی راستہ اور اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کر لی جائے. اب ہمارے لیے مجبوری یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جب جاب پر ہیں ہم ہر وقت قرآن پاک سامنے کھول کر رکھ نہیں سکتے, لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان, چاہے وہ مجھ جیسا گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو, کئی ایک صورتیں ہمیں زبانی یاد ہوتی ہیں کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تو جب ہم ایسی سچویشن میں ہیں جہاں قرآن پاک کھول کر نہیں پڑھ سکتے تو ہم وہ صورتیں تلاوت کرتے رہیں دل میں. یہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا شارٹ کٹ ہے. اس کے کہیں ہمیں اس کا لیش بیک نہیں آئے گا. یہ سب فائدے کا سودا ہے. ایک اور سوال ای میل کے ذریعے سے آیا ہوا ہے. ان سورہ کہف حضرت ذوالقرنین جرنیز آر مینشنڈ, آئی ایم پونڈرنگ آن دیز آیات فار اوور 15 ایئرز. اٹ اپیئرز دوز ور انٹر پلینیٹری جرنیز اینڈ یاجوج ماجوج آر آن سم ادر پلانٹ بٹ ول لینڈ آن پلانٹ ارتھ نیئر دی اینڈ ٹائم. ول اپریشیٹ یور کامنٹس آن دس تھیوری. صاحب یہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ جرنیز اسی پلانٹ ارتھ ہی پر تھے, یہ انٹر پلانٹ جرنیز نہیں تھے. یاجوج ماجوج کا وجود بھی اسی پلانٹ پر ہے. اگر آپ پسند کریں اور مجھے ای میل دوبارہ سے ایک بھیج دیں تو میں اس کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ یاجوج ماجوج اصل میں کیا تھے, کہاں ہیں, نئے سرے سے وہ کس طرح سے سامنے آئیں گے, اور حضرت ذوالقرنین کون تھے, ان کے مختلف جرنیز کس پوائنٹ سے کس پوائنٹ تک ہوئے, یہ سب میں نہایت تفصیل سے بتا دوں گا, لیکن اس میں دو سنڈیز گزر جائیں گے اس کی تفصیل کرتے کرتے. اگر جنہوں نے یہ سوال کیا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو میں بیان کر دوں تو مجھے ای میل بھیج دیجئے, میں ان کے خواہش کے احترام میں انشاءاللہ ضرور جو کچھ جانتا ہوں میں بیان کر دوں گا. ایک صاحب کا سوال ہے. ایک مشہور قول ہے کہ بے ادب کا سچ کفر ہوتا ہے اور ادب کا جھوٹ بھی ایمان ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہی میرے علم میں نہیں ہے, میں تو سیدھے سادے ایمان کا آدمی ہوں. سچ چاہے کوئی کافر ہی کیوں نہ بولے وہ سچ ہے, اور جھوٹ کوئی مومن بھی بولے تو جھوٹ ہے, وہ باطل ہے. ادب اور بے ادبی میری سوچ کے مطابق نہ سچ کی اصلیت کو بدل سکتی ہے نہ جھوٹ کی. باطل کی اصلیت کو بے ادبی اور ادب بدل نہیں پائے گا. میں جو جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ سچ سچ ہی رہے گا, جھوٹ جھوٹ رہے گا. رہ گیا ان کے سوال کا دوسرا حصہ کہ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو میری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس سے بہتر ادب اور بے ادبی کے سلسلے میں ایک زیادہ مشہور سینگ یہ ہے کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. وہ اس میں نصیب سے مراد تقدیر نہیں ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی با ادب ہے وہ جہاں بھی جائے گا, جس شخص کے پاس بھی جائے گا, اپنے ادب اور اپنے گڈ مینرز اور بہتر ایٹیکیٹس کے وجہ سے دوسرے کے دل میں گھر بنا لے گا. اور جس آدمی کے گھر میں کسی کے لیے جگہ بن جائے وہ شخص اسے کچھ بھی دینے کو تیار ہوتا ہے. تو سب سے عزیز چیز انسان کو اور اعلیٰ چیز علم ہوتی ہے. تو جس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بن گئی وہ شخص آپ کو علم دے گا, اور جس شخص کے پاس علم آ جائے اسے فہم و فراست ملتی ہے, اور جس شخص کو فہم و فراست عطا ہو گئی اس کی تقدیر سمجھ جاتی ہے یہاں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو لوگ بے ادب ہیں میری طرح کے, گستاخ ہیں, جن کو میری طرح زبان پر قابو نہیں ہے, لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں, اپنے قریب نہیں آنے دیتے. اور جب کسی کو کوئی قریب نہیں آنے دیتا تو وہ اس سے سیکھ بھی کچھ نہیں سکتا. تو یوں اس کو بے نصیب کہا گیا. ہم نے کسی سے کچھ نہ بھی سیکھنا ہو تو ادب مینرز اور ایٹیکیٹس اگر یہ ہمارے اچھے ہیں تو ہم ویسے ہی دنیا میں پسندیدہ آدمی ہوں گے سب کے. ہر آدمی بڑی خوشی سے ہمارے قریب آئے گا, بہت چاہت سے ملے گا. میں دو روز پہلے کسی معاملے میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا تو میں نے اس سے ایک عرض کی کہ روحانیت اور دوسرے علوم تو میں نہیں سیکھ سکا, لیکن جادو کا ایک لفظ میں نے ضرور سیکھا زندگی میں, اور اگر میں خود نہیں سیکھ پایا تو کم از کم جادو کے اس لفظ سے واقفیت ہو گئی. اور وہ جادو کا لفظ ایسا ہے کہ کھل جا سمسم کا نیم البدل ہے. جیسے ایک شخص کو جادو کا یہ لفظ مل گیا تھا کھل جا سمسم, تو اس کے لیے دروازے کھل جاتے تھے. اسی طرح جادو کا ایک لفظ میرے علم میں بھی آ گیا کہ وہ کھل جا سمسم کا نیم البدل ہے, وہ ہے سر. کہ جب ہم کسی کو سر کہہ کے پکارتے ہیں تو وہ خواہ مخواہ میں ایسے شخص کی متوجہ ہو جاتا ہے جس نے اسے سر کہا. اور مجھ جیسا کمزرف انسان تو بالکل ہی کھڑا ہو جائے گا اور سب کام چھوڑ کر اس سر کہنے والے سے کہے گا کہ ہاں فرمائیے, اور کام نہیں کرنا تو بھی کر دے گا. ہمارے کچھ کولیگز جو بڑی تیزی سے آگے بڑھے وہ کمال کرتے تھے, یہ بیٹے کو میں بتا رہا تھا یہ اپنے مشاہدہ, کہ وہ سینٹنس کے شروع میں بھی سر لگاتے تھے اور اینڈ پر بھی سر لگا دیتے تھے. उन कॉलीग्स को मैंने कभी अपने सीनियर्स के सामने ये कहते नहीं देखा कि राइट सर ठीक है जी, उनसे अगर कहा कि भाई आप वहां फलां जगह चले जाइए ये काम कर लें, सर भाई बैठ जाओ सर, कान पकड़ लो सर, वो जवाब में कहते ही सर थे, बड़ी तेजी से तरक्की कर गए। तो ये जो जादू का लफ्ज मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, ये भी अदब है कि आप दूसरे को इज्जत देते हैं, उससे बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये अदब बहरहाल कमाल की चीज है। दुआ कीजिए कि मैं भी चलिए इस आखिर उम्र में ही सही लेकिन बादब हो जाऊं। ये कुछ सवाल नहीं। कुर्बानी देने वाले शख्स के लिए ज़ेल हज का चांद देखने के बाद नाखन और बाल न कटवाने में क्या हिकमत है? बात यह है कि कुर्बानी इस्लाम की 23वीं रूह है और हज 22वीं। इस्लाम में उलमा ने रूह इस्लाम के नाम से मुख्तलिफ उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए और लोगों को उधर रागिब करने के लिए इसको इस तरह भी बयान किया है। तो इस्लाम में कुर्बानी को 23वीं रूह कहा जाता है, उलमा ने कहा है, और हज को 22वीं। हज में हम जब एहराम बांध लेते हैं तो फिर हम ना चेहरे पर कपड़ा लगाते हैं, ना बाल तोड़ते हैं, और ना ही कहीं पर कोई जख्म वगैरह हम लगाते हैं। और चूंकि कुर्बानी उसी का रुकन है, एक हज ही का, तो लोग जो हज के लिए तो जा नहीं सकते लेकिन कुर्बानी करते हैं, तो वो ये जो शरायत हैं एहराम की वो कुर्बानी में भी पूरी कर लेते हैं कि खाल को न छीलो अपनी, बाल न कटवाओ, नाखून ना तुरशवाओ, और वो जो उसको आजकल फसद खुलवाना उसको कहते हैं, उसके लिए हजामा, अरबी में लफ्ज हजामा इस्तेमाल होता है, हजामा नहीं करवाएं आप, जोंके नहीं लगवाएं, वो शरायत कुर्बानी के लिए आयद हो जाती है। तो हम उसकी पाबंदी कर लें, वो चूंकि इसका ताल्लुक कुर्बानी का हज के साथ मुंसलिक किया हुआ है कि ये कुर्बानी हज ही का एक रुकन, वहां उसके बगैर हज होता नहीं, तो इसलिए हिकमत ये है कि हम उससे निस्बत पैदा कर देते हैं। क्या नमाज ईद से पहले कुर्बानी की जा सकती है? नहीं, कुर्बानी के लिए शर्त यह है कि नमाज ईद अदा की जाए, उसके बगैर कुर्बानी नहीं होगी। इन्हीं साहब ने एक और सवाल पूछा है कि क्या किसी शख्स की तारीख पैदाइश के एदाद और नाम के एदाद के मुताबिक उस शख्स के लिए खुशकिस्मती का बायस होती है और नाम तब्दील करने से इंसान की किस्मत पर असर पड़ता है? बहसियत मुसलमान मेरा ईमान ये है कि मेरी तमाम की तमाम बागडोर मेरे रब के हाथ में है, और रब का फरमान ये है कि मैं मकदूर भर कोशिश करूं। ये दुनिया आलमुल असबाब है, कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया है, यहां कामयाबी कोशिशों से मशरूत है, अपनी कोशिश के साथ साथ रब से मदद की दरख्वास्त दुआ के जरिए जरूर की जाए, कामयाबी की दरख्वास्त रब से जरूर की जाए, बाकी कौन से आयाम साध हैं और कौन से नहस, वो मुसलमान का ईमान नहीं है। मुसलमान के ईमान के मुताबिक तो सब आयाम और सब घड़ियां रब की बनाई हुई हैं। कामयाबी और नाकामी देना रब के अख्तियार में है, तो ना तो कोई सात घड़ी मेरा कुछ संवार सकती है, ना कोई नहस घड़ी मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, अगर मेरा रब ना चाहे। इसी तरह न्यूमरोलॉजी या इल्म अल-एदाद, बतौर इल्म तो है वो, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, सो ऑन सो फोर्थ। उसको तो मैं मानता हूं कि ये इल्म है, न्यूमरोलॉजी, इल्म अल-एदाद, लेकिन उस पर ईमान नहीं है मेरा कि ये कुछ मेरा संवार सकता है या मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। नामों की जहां तक बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों के नाम अच्छे मायनों वाले रखो, उसके असरात मरतब होते हैं, पर्सनैलिटी पर यकीनन होते हैं, लेकिन ये कि वो किस्मत बदल दे या कामयाबी और नाकामी का बायस बन जाए, ये बतौर मुसलमान हमारा ईमान नहीं है। कामयाबी और नाकामी सब मिन जानिबे अल्लाह है, रब से दोनों ही चीजें मिलती हैं, इसमें शक नहीं कि कामयाबी और नाकामी वहीं से है, लेकिन रब से हमेशा अच्छा गुमान रखा जाना चाहिए कि खुद रब का फरमान है कि मुझसे अच्छे गुमान रखो, मैं अच्छा ही करूंगा। तो रब से अच्छे गुमान रखिए। इनको बतौर अलूम तो स्टडी कर लीजिए, बतौर अलूम तो देख लीजिए इन्हें, ईमान न रखिएगा इस पर, ये मुसलमान के लिए मना है। ये सवाल है कि हजरत सखी सलमान नूरी हजूरी भलवाली, आपने नौशोपाक की सात पुश्तें वली कर दी थी, क्या ऐसा मुमकिन है? सखी सलमान के सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। सखी सलमान साहब बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, वली अल्लाह, बहुत बड़े वली अल्लाह। आपका ताल्लुक सिलसिला है नक्शबंदिया से है। हमेशा एक चीज मैं अर्ज किया करता हूं कि अल्फाज पर न जाइए, अल्फाज की रूह पर जाइए, लेकिन हम अल्फाज पर ज्यादा जोर देते हैं। जब हम किसी शख्स को इतना इल्म अता कर देते हैं कि वो इल्म से स्पिल ओवर होने लगता है, इल्म उसकी जात से बाहर छलकने लगता है, तो अगर कोई वली ये कह दे कि मैंने इसको इतना इल्म दे दिया है कि इसकी आने वाली सात पुश्तें वली हो जाए, तो वो इस्तारा है कि वो इतना इल्म है कि वो खत्म नहीं होगा और वो अपनी आगे नस्लों को देता रहेगा, जेनेटिकली ट्रांसफर होता रहेगा। तो इस्तारे के तौर पर ये है कि मैंने तो इसको इतना दे दिया, जैसे कहा जाता है कि उस शख्स को अल्लाह ने इतना रिस्क दिया कि उसकी सात पुश्तें संवर गई हैं, वो इस्तारा है। आमतौर पर होता यह है कि ऐसे शख्स की अगली ही नस्ल उजाड़ देती सब कुछ। तो इस्तारे के तौर पर ये कहना मैंने तो इसकी अगली सात पुश्तें तक वली बना दी, वो इस्तारा है। औलिया कराम इल्म और एमाल की बुनियाद पर बनते हैं, अता से नहीं। इनका पांचवा सवाल यह है कि सूरतुल हदीद के फजाइल और ख्वास बयान कर दीजिए। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट संडे सूरह हदीद पर बात करूंगा। नेक्स्ट संडे तो शायद वो ईद है, उस नेक्स्ट संडे सूरह अल हदीद पर इंशाल्लाह बात होगी। बाकी कुछ और सवाल आती हैं ये इंशाल्लाह ताला, फिर अल्लाह ताला आप सबके लिए ईद उल अज़हा मुबारक करे। ये इंशाल्लाह फिर ईद के बाद आने वाली संडे आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।